پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کراچی میں انسدادی پولیو مہم کے دوران بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار پر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ بدھ کے روز کراچی کے مختلف قصبہ جات میں شیڈیول کے مطابق انسداد پولیو مہم چلائی گئی۔ شہر کے لیاقت آباد یو سی ٹاؤن نمبر 2 کے علاقے میں بدھ کو پولیو مہم کے دوران ڈپٹی کمشنر سینٹرل سیف الرحمان پولیس ٹیم کے ہمراہ پولیو مہم کا جائزہ لینے پہنچے تو ایک گھر پر جب پولیو ٹیم پہنچی تو گھر میں موجود شخص نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا اور اسے غلط قرار دیا۔ شہری کے سخت رویے پر ڈپٹی کمشنر سینٹرل کی جانب سے اس شخص کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی اپیل پر کراچی سمیت مختلف شہروں میں مکمل ہڑتال رہی، جس کی وجہ سے معمولات زندگی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ایم کیو ایم نے اپنے کارکن سہیل احمد کے قتل کے خلاف احتجاج کے طور پر ہڑتال اور یوم سوگ کا اعلان کیا تھا۔ جمعرات کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تمام کاروباری مراکز، پیٹرول پمپس اور تعلیمی ادارے بند رہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں پر نظر نہیں آئی۔ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں چودھری سرور نے کہا کہ کسی نے انہیں مستعفی ہونے کے لیے نہیں کہا اور یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ان کے وزیراعظم نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف سے کسی طرح کے اختلافات نہیں ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نے ملک کی اعلی ترین سفارتکار سجاتا سنگھ کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے اور ان کی جگہ واشنگٹن میں تعینات اپنے سفیر کو سیکرٹری خارجہ متعین کیا ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر باراک اوباما کے بھارت کے کامیاب دورے کے ایک روز بعد کیا گیا۔ سبرامنیم جے شنکر نے جمعرات کو بھارت کے نئے سیکرٹری خارجہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسرائیل نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ اسے لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کی طرف سے مزید تشدد نہ بڑھانے کا پیغام ملا ہے۔ یہ پیغام حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر ہونے والے ہلاکت خیز جھڑپوں کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر جمعرات کی صبح حالات پرامن رہے۔ یہاں بدھ کو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی فوجی اور اقوام متحدہ کے امن مشن کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا تھا۔ امریکہ نے بدھ کے روز حزب اللہ کی جانب سے لبنان سے اسرائیلی دفاعی افواج پر کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جو بیان کے مطابق لبنان اسرائیل کے مابین جنگ بندی اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد کی صریح خلاف ورزی ہے، جس میں حزب اللہ سے اسرائیل کے خلاف تمام حملے فوری طور پر بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے ایک اخباری بیان میں کہا کہ ہم اسرائیل کے ذاتی دفاع کے جائز حق کی حمایت کرتے ہیں اور تمام فریقوں پر زور دیتے رہیں گے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بلو لائن کی حرمت کی پاسداری کی جائے۔ داعش جنگجوؤں کے قید میں جاپانی صحافی کا ایک مبینہ آڈیو پیغام موصول ہوا ہے، جس میں اس کا کہنا ہے کہ اگر جمعرات کی شام تک اردن میں قید خاتون خودکش بمبار کو نہ چھوڑا گیا تو اردنی فضائیہ کے یرغمال پائلٹ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جاپان اور اردن کے عہدیدار اس پیغام کی صداقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جاپانی صحافی کینجی گوٹو کی آواز سے مشابہ ہے۔ بدھ کے روز آن لائن پوسٹ کی جانے والی ریکارڈنگ میں خود کو گوٹو ظاہر کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ اس کا ساتھی یرغمالی اردنی پائلٹ ماس کاسس بے فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا اگر اردن دہشت گرد قرار دی گئی خاتون ساجدہ الرشاوی کو جمعرات کی شام تک سرحد پر نہیں پہنچا دیتا۔ انڈونیشیا کے ایویشن عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایئر ایشیا پرواز 8501 جو پچھلے ماہ جاوا کے سمندر میں تباہ ہوئی، تیزی سے نیچے کی طرف گئی اور سمندر سے جا ٹکرائی۔ اس وقت کو پائلٹ اسے کنٹرول کر رہا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان نیوز پروگرام جمعرات کو ایم کیو ایم کی اپیل پر کراچی کو بند کیے جانے کی خبر سے شروع کریں گے جو انہوں نے اپنے کارکن کے ماورائے عدالت قتل کے احتجاج میں کیا ہے. آگے چل کر ہم بلوچستان میں گیس اور بجلی کی عدم فراہمی اور آخر میں آئسس کی جانب سے یرغمالیوں کی قتل کرنے کی دھمکی پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو ان تین موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو اس وقت ہم اپنا پینل جمع کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم امید کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ترجمان اور پی 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 کے سینیٹر سعید غنی بھی اس پینل میں شامل ہوں گے. جب تک وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، آئیے آپ کو کراچی کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شہزاد حسین.
پاکستان میں صوبہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے یوم سوگ کے نتیجے میں جمعرات کو کراچی میں ہڑتال رہی. ملک کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز میں ہڑتال کے نتیجے میں دکانیں، اسکول اور پیٹرول پمپ بند، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم رہی. صوبہ سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی ہڑتال کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر رہے، لیکن شام کو زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی. اس یوم سوگ اور ہڑتال کی وجہ یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ اس کے کارکنوں کو ماورائے عدالت حراست میں قتل کیا جا رہا ہے، اور اس پر ایم کیو ایم ایک عرصے سے احتجاج کر رہی ہے. جمعرات کو ایم کیو ایم کے کارکن کی نماز جنازہ اور تدفین کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایم کیو ایم کا کارکن ہونا جرم ہے؟ کیا یہ طے کیا جا چکا ہے ریاستی سطح پر کہ ایم کیو ایم کا ہر کارکن، ایم کیو ایم کا ہر ذمہ دار، ایم کیو ایم کا ہر ووٹر، ایم کیو ایم کا ہر سپورٹر کیا وہ کرمنل ہے؟
حیدر عباس رضوی نے سندھ حکومت، وزیر اعلی اور پولیس پہ سخت تنقید کی. سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر پٹیل نے ایک پریس کانفرنس میں کہا
کہ نامناسب رویہ جو ہے یہ ترک کیا جائے، الزامات کی سیاست، بے بنیاد الزامات کی سیاست ترک کی جائے. اور یہ طے کہاں ہوا تھا یہ آپریشن؟ یہ گورنر ہاؤس میں طے ہوا تھا. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا، آئی پی سی کا. سب نے کہا تھا کہ فری ہینڈ دیا جائے گا. نواز شریف صاحب کی زیر صدارت میں اجلاس ہوا اور تمام فورسز کو فری ہینڈ دیا جائے گا اور رینجرز اس کو لیڈ کرے گی، وزیر اعلیٰ اس کی نگرانی کریں گے.
قادر پٹیل نے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے ایم کیو ایم کو جوابی تنقید کا نشانہ بنایا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے اعلان کیا ہے کہ کل وہ اپنا آخری خطاب کریں گے، جس کے بعد ان کا پارٹی سے عملی تعلق نہیں رہے گا. جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور وفاقی حکومت نے صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
جی، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے ترجمان قمر منصور کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں، اور ان کے اہلکار نے کہا تھا کہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے. جو ہی ہوتے ہیں تو ان کو ہم لائیو لیں گے. لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی لائن پر ہیں. اور سینیٹر غنی، آپ کو خوش آمدید. تو جیسا کہ آپ نے ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی کو سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہر شخص کو اس وقت ایک کرمنل سمجھا جا رہا ہے، اور آج کا بھی جو احتجاج ہوا ہے کراچی میں، بقول ان کے جو یونٹ انچارج ہیں ایم کیو ایم کے، ان کو پہلے غائب کر دیا گیا اور پھر ان کی لاش پائی گئی. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں؟
دیکھیں، جہاں تک ان کے یونٹ انچارج کی ہلاکت کی بات ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یقینی طور پر حکومت کو، پولیس کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو ذمہ دار ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو بے نقاب کریں، گرفتار کریں. لیکن ہمیں افسوس اس بات پر ہوا کہ جس طرح ایم کیو نے اس کی ذمہ داری جو ہے ہمارے ایک عہدیدار کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اسے محسوس ہی ہوتا ہے کہ شاید دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو ان کے حقیقی قاتل ہیں شاید ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑا نامناسب سا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا کہ جس شخص کے متعلق بات کی گئی وہ 64 ایئرز کی ایج ہے ابھی پیپلز پارٹی کے بہت ہی پرانے کارکن ہیں.
اچھا.
اور ساری زندگی انہوں نے پرامن سیاست کی ہے اور شاید کراچی شہر کا کوئی سیاسی آدمی ایسا جو ان کو نہ جانتا ہو. اگر ان کے متعلق کوئی بات تھی تو سہیل صاحب 1.5 مہینہ پہلے بغول ایک دن کے موجود تھے اور ایف آئی آر میں بھی کسی کا نام نہیں ہے. اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ پولیس کے ساتھ ان کا رابطہ بھی رہا ہے. انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی کے جو سعید چاولہ صاحب ہیں انہوں نے کوئی ان کو دھمکیاں دی تھیں یا ان سے کوئی لڑائی ہوئی تھی.
اچھا.
تو کل جب بدقسمتی سے ان کی ہلاکت ہو گئی تو پھر وہ ذمہ داری یہ ڈال دینا کہ انہوں نے دھمکیاں دی تھیں اور اسی رات وہ غائب ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا جو ان کے حقیقی قاتل ہیں ان کو.
اچھا.
تو ہمیں اس پر زیادہ افسوس تھا کہ بجائے کہ آپ حقیقی قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, حکومت کی مدد کریں, آپ نے ایک کسی کے کہنے پر یا کوئی اطلاع ملی آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس کا.
اچھا جی, ہم نے قمر منصور سے تو رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اگر وہ اگلے 20 منٹ میں آ جاتے ہیں تو بہت اچھا, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی لائن پر ہیں. اور جتوئی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
جی بڑی مہربانی.
تو جس طرح آپ شہر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ماورائے عدالت کا جو الزام ہے جو ایم کیو ایم لگا رہی ہے وہ نیا نہیں ہے اور 80 کی دہائی میں یہ واقعات ہوتے رہتے تھے. اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذمہ داری کس پر پڑ رہی ہے اس طرح کے واقعات کی؟
جی دیکھیں, ذمہ داری تو بنیادی طور پر یہ حکومت کی ہے. اگر ایم کیو ایم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے کارکن کو سادہ لباس میں آ کر لوگ لے جاتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں, تو ہر کیس پہ ہر قتل پہ تحقیقات کرانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اس سے ذمہ نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو قانون بھی یہی کہتا ہے اور سول سوسائٹیز کا بھی یہی مطالبہ ہے, حقوق کے انسانی کی تنظیموں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس پر ثابت کیا جائے الزام, اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے, اس پہ کیس بنایا جائے اور اس کی گرفتاری کو ظاہر کیا جائے. لواحقین کو یہ ضرور بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کس ایجنسی نے ان کو گرفتار کیا ہے. تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت یہ تھا کہ 1 مہینے تک کوئی ایجنسی رکھ سکتی ہے, لیکن لواحقین کو پھر بھی بتانا ہوتا ہے کہ وہ کیوں اٹھایا گیا ہے اور کہاں ہیں, اس کے ویئر اباؤٹس کا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے.
بالکل بالکل.
اور اس کی تحقیقات تو حکومت کو کرانی چاہیے.
سینیٹر غنی, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں.
نہیں دیکھیں, اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے ہیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ بھی کریں اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کی زیادہ تحقیقات بھی کرائے. لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے کراچی شہر کی کہ یہاں ایسے واقعے تواتر کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ تحفظ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ شہر میں انہی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی کوئی جو ان کے کارکنوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اس میں حکومت یا حکمران جماعت ملوث ہے. دیکھیں کراچی میں شاید ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت بچی ہو جس کے کارکنان کا یا عہدیداروں کا قتل نہ ہوا ہو. کراچی میں بے گناہ لوگ بےچارے کافی سارے مارے گئے ہیں. کراچی میں اگر گزشتہ برس آپ دیکھیں تو لا تعداد درجنوں سینکڑوں پولیس کے افسران اور نوجوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, رینجرز کے لوگ مارے گئے ہیں. تو کوئی ایسا شعبہ اور طبقہ نہیں بچا ہے جس کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا ہے. تو مجموعی طور پر اگر آپ کراچی میں ہونے والی کلنگ سے بات کریں گے تو شاید زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام تراشیاں کریں. اور اصل جو کراچی کے دشمن ہیں یا جو کراچی کے اندر ساری قتل و غارت کے ملوث لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں. جب آپ حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے اوپر بلا جواز الزامات لگائیں گے, ایک سیاسی جماعت کے الزامات لگائیں گے, ان کے لوگوں پر لگائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو ہمیں مجموعی طور پر کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کو بیٹھ کر کوئی کام کرنا چاہیے. یہاں پر جو ایم کیو ایم کا طرز عمل ہے وہ تھوڑا سا دوبارہ کہوں گا کہ غیر ذمہ داری کی طرف چلے جاتے ہیں. ابھی انہوں نے سید چاولہ کا نام دیا, کچھ مہینہ پہلے مجھ پہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ میں کوئی پتا نہیں کرمی گینگس کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہا ہوں. تو اگر
میرا خیال ہے سینیٹر سعید غنی, میرا خیال ہے کہ جو اعتراض ہے وہ ہے ماورائے عدالت پر کہ جو بھی ہو چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو ان کو کورٹ کے آگے لانا ضروری ہے. لیکن آپ جی جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ میں آپ کو یقیناً وقت دوں گی جواب دینے کا, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جمعرات کو ایم کیو ایم کی اپیل پر کراچی کو بند کیے جانے پر. ہمارے ساتھ اس وقت پی 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 کے سینیٹر سعید غنی ہیں. ہم نے قمر منصور جو ایم کیو ایم کے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اب تک رابطہ نہیں ہو رہا. اور ہمارے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی تو کچھ کالرز کو لیتے ہیں اور ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے کوہاٹ سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی میرا گزارش ہے مہمانوں سے کہ تقریباً چودھری تخار کے دورے پہ 50 پختونوں کا قتل عام ہوا تھا, ان کے وہ جو قاتل تھے وہ آج تک پکڑے نہیں گئے. تو ایم کیو ایم کا ایک آدمی مارا گیا تو اس کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الزام وزیر اعلی پر لگا رہے ہیں.
بہت شکریہ. اگر ایم کیو ایم کے نمائندہ ہوتے تو ان کو میں کہتی کہ جواب دیں. ہمیں کال کیا ہے ہنگو سے نور رحمان نے. نور رحمان جی شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. جی جی کہیے نور رحمان کہیے.
میڈم میرا کوشچن یہی ہے کہ ایم کیو ایم تو اپنے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے آئے روز کراچی کو بند کرتے ہیں, لیکن کوئی یہ جواب دے گا کہ زورا شاہد کے قاتل کون ہے اور اس کو کب پکڑیں گے؟
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. شاہد جتوئی آپ کی طرف لوٹتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سربراہ احمد چنوئی کو ان پر الزامات لگائے گئے اور ایک خاصے سنگین الزام تھے. حالانکہ ہم چنوئی صاحب کو اپنے پروگرام میں لیتے رہتے ہیں اور ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے کہ کیا بات سچ ہے یا غلط ہے, لیکن باہر کے الزام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اغوا کاروں سے پیسے لیے اور رینجرز کا کہنا تھا کہ بعض لوگ بھی ان کے گھر سے دستیاب ہوئے. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟
جی یہ اچانک ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی پرسوں اور لوگوں کو بڑا شاک ہوا کہ ایک سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی سی پی ایل سی جو ایک غیر سرکاری ادارہ ہے اور گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہے, یہ پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کو اسسٹ کرتا ہے, ان کے معاون کے طور پر کام کرتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ ادارہ جو ہے وہ بہت سارے کیسز میں پروب کرتا ہے. اس ادارے کو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پولیس اور دیگر سیکورٹی ادارے بھی ریفر کرتے ہیں, خاص طور پر اغوا برائے تاوان کے کیسز, گاڑیوں کی چوری یا چھن جانے کے کیسز اور دیگر بہت سنگین واقعات کے کیسز بھی ان کو ریفر کیے جاتے ہیں. ان کو وہ سی پی ایل سی کو وہ تمام سہولتیں ہیں جو کسی غیر سرکاری ادارے کو قانون کے مطابق نہیں ملنی چاہیے, اور اس ادارے پہ لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے اور اس ادارے پہ خود سرکاری اداروں کا بھی اعتماد ہے. تو یہ جو پوزیشن ہوئی ہے اس سے لوگوں کو خاصا صدمہ ہوا ہے اور ادارے کی ساکھ کے بارے میں سوالات پیدا ہونے لگے ہیں. اب الزامات صحیح ہیں یا نہیں ہیں اس پہ تو جو لوگ خاص طور پر رینجرز کو زیادہ واضح بات کرنی چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے. اگر الزام صحیح ہے تو بھی کھل کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ احمد چنائے کوئی عام آدمی نہیں ہیں, وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں جو پاکستان کے ریاستی معاملات میں غیر سرکاری ادارہ ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ملوث ہے. ان کو واضح کلیئر کرنا چاہیے, اگر کوئی الزامات نہیں ہیں تو یہ بھی واضح کرنا چاہیے. اور جب تک صورتحال واضح نہیں ہوتی, تمام پولیٹیکل پارٹیز, ایون این سی ایم, پیپلز پارٹی اور سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ احمد چنائے صاحب کو استعفی دے دینا چاہیے.
اچھا,
اور
بہت دلچسپ. جی جی سینیٹر سعید غنی, آپ کے بھی علم میں ہیں کہ سی پی ایل سی کا ادارہ جو ہے وہ پی 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 کے دور میں قائم ہوا اور گورنر فخر الدین ابراہیم کے دور میں اس کو لایا گیا عمل میں, اور مقصد یہ تھا کہ جو بدعنوانی ہے کراچی میں خاص طور پہ پولیس میں, اس کے خلاف سی پی ایل سی کام کرے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ بدعنوانی کیوں کر اب سی پی ایل سی جیسے ادارے میں بھی آ گئی ہے؟
ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ شروع سے کئی برسوں میں تو سی پی ایل سی ٹھیک طرح سے چلا, اور اس کے اندر انٹرفیئرنس بہت نہ ہونے کے برابر تھی حکومت کی یا کسی اور انتظار کی. لیکن کچھ عرصہ پہلے, شاید کافی برس پہلے سے, کچھ جماعتوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ سی پی ایل سی میں بنائیں اور ان پر ان کا کنٹرول ہو, اور اسی سبب یہ بھی ہوا کہ کئی جو فاؤنڈنگ ممبر تھے سی پی ایل سی کے, ان کو وہاں سے الگ بھی کیا گیا اور وہ ایک طرف اوپر بیٹھ گئے. تو اس کی وجہ سے شاید مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور اب بھی یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ رینجرز جو ایک ٹاسک فورس بنائی ہے, اس میں بھی چند وہ افراد شامل ہیں جو بھی حالیہ دنوں میں سی پی ایل سی سے الگ ہوئے تھے. تو یہ کہیں نہ کہیں ایشو جو ہے وہ مس ہینڈل ضرور ہوا ہے اور اس کو خراب کیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے ہمیں فائدہ کم از کم یہ ضرور اٹھانا چاہیے کہ جو سی پی ایل سی میں خرابیاں سامنے آ رہی ہیں یا جن الزامات کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کی ایک غیر جانبدارانہ بہتر طریقے سے تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور اوور آل سی پی ایل سی کی جو ورکنگ ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پر کوئی ایسے لوگ سی پی ایل سی میں بیٹھے ہیں جو شاید اس کو اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہیں یا اپنے آفس کو مس یوز کر رہے ہیں.
اچھا دلچسپ. اس وقت کیونکہ ہمیں کالز آ رہی ہیں, ڈراپ ہو رہی ہیں, لہٰذا کالر کی طرف فوراً جاتے ہیں. مردان سے ہمیں کال کیا ہے کالار خان نے.
السلام علیکم میڈم.
جی کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کہیے.
میں مردان سے کلار خان بول رہا ہوں. یہ ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی بات کرنی تھی. ایم کیو ایم جو ہے یہ ہر دن اس طرح شہر کو بند کرانے کی ایک اپنے جو کہ پختونوں کی قتل ہوتے ہیں تو اس کے نام ہی کوئی نہیں لیتے. آپ مہربانی کر کے یہ جو ہلو.
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کہیے.
یہ ایم کیو ایم جو ہے اس کے بارے میں بات کرنی تھی آپ سے.
جی جی آپ کر رہے ہیں بات, ہم سن رہے ہیں. جی جی
ایم کی ہلو.
جی جی آپ زیادہ وقت لے رہے ہیں, ہم نے آپ کی بات سمجھ لی. شاہد جتوئی آپ بتائیے, ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ اب سے وہ چاہیں گے کہ ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے, یہ بتائیے یہ نوبت کیوں کر آئی ہے؟
یہ کچھ تنظیمی معاملات ہیں میرے خیال میں. جو ان کا بیان آیا ہے وہ کچھ تنظیمی امور پہ انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے, اور پارٹی کے کچھ لوگوں کی کارکردگی پہ اور اس طرح کے وہ کیا ہے. میں اچھا اس طرح کے اعلانات انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں, اور ابھی وقت اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے مرکز 90 پہ لوگ جمع ہیں, اور وہاں کے ورکرز جو ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ علیحدگی کا اعلان واپس لیں. تو ابھی دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. اس پہ کوئی اپنی بات فی الحال نہیں کہی جا سکتی.
سینیٹر سعید غنی، آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے اس بیان کو سنجیدگی سے لیا ہے یا آپ کے خیال میں پھر یہ بدل جائے گا؟
دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست یا کراچی کی سیاست پہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی انوکھی بات ہے، اور ہم ابھی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. الطاف صاحب ایک تقریر کریں گے بڑی دھواں دار، اور اس میں اعلان کریں گے، اور اس کے بعد لوگ وہاں رہیں گے، شور کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے، اور فائنلی الطاف صاحب مان جائیں گے، اور یہ پھر اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں لگتی مجھے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو شاہ جیتی صاحب نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ کوئی اندرونی معاملات ہیں کیونکہ کوئی شاید ٹھیک نہیں ہے اور کافی ایشوز ہیں ان کے، اور اسی سبب شاید بہت سارے مسائل اور بھی پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ ان کے اندرونی مسائل کی طرف نہ جا سکے اور کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے. تو بہرحال جو لوگ کراچی میں سیاست کر رہے ہیں، جو کراچی کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو شہر سے دور بیٹھے ہیں یا کراچی کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھتے ہیں.
بالکل بالکل. اور اس وقت ہم آپ لوگوں سے پنجاب کی جو صورتحال ہے اس پر بھی مختصراً بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر تین چار منٹ میں آپ دونوں حضرات کو خدا حافظ کہیں گے. جیسے کہ شاہد جتوئی، آپ کے علم ہے کہ پنجاب کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا ان سے کہا گیا کہ استعفیٰ دیں، یا پھر انہوں نے اپنے طور پہ یہ کیا؟
جی، یہ باتیں بہت پہلے چل رہی تھیں. گورنر پنجاب نے خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کے دوران جو مصالحتی کا، مفاہمت کا کردار ادا کیا تھا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پارٹی کے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی قیادت ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی، اور ان کی بہت ساری کمٹمنٹس جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ پوری نہیں ہوئی تھیں جو وہ دوسری پارٹی سے کر کے آئے تھے. ایک پرابلم یہ بھی تھا، اور کافی دنوں سے ان کے بیانات سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آپ جو ہے تھوڑا ان ایزی فیل کر رہے ہیں وہاں کام کرتے ہوئے. ان میں رکھ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی بڑے الزامات نہیں لگائے ہیں، نہ اختلافات کی وجوہ بیان کی ہیں، لیکن وہ کافی عرصے سے یہ محسوس، سیاسی حلقے بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ زیادہ عرصہ وہ اس عہدے پر نہیں رہیں گے اور کسی بھی وقت استعفا دے دیں گے. تقریباً ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی یہ خبر چلی تھی، اور دھرنوں کے وقت بھی
اچھا اچھا. اور پی 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 کے سینیٹر سعید غنی، آپ کا کیا اس وقت اندازہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت پر اس وقت گرفت ہے، یا یہ کہ ابھی تک جو ہے ایک طرح کی انارکی ہے ملک میں؟ جی
نہیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح کی گرفت کی ہم توقع کر رہے تھے آج سے ڈیڑھ برس پہلے کہ میاں صاحب تجربے کار ہیں، ٹیم اچھی ہے، جس طرح کے وہ دعوے بھی کرتے رہے، اگر ان دعووں کو سامنے رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹوٹل فیلئر ہے ان کا، اور کہیں پر بھی ان کی حکومت کی گرفت ہمیں نظر نہیں آتی کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہو، چاہے وہ سرکل ڈیٹ کا ایشو ہو، چاہے جو ریسنٹلی پیٹرول کرائسس آ گئے تھے، یہ تو بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ نالائکی تھی اور کوئی تھا نہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کہیں پر بھی کسی ایک شعبے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید نواز شریف صاحب کی قابلیت جو ہے بتا سکے.
جی، لیکن پی ٹی آئی یا دیگر پارٹیز کی طرح آپ یہ نہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں؟
نہیں، دیکھیں اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ نواز شریف کا استعفے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں گاندھی ہوئی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں گاندھی ہوئی ہے، تو پہلے تو ہمیں اس گاندھی کے راستے بند کرنے پڑیں گے تاکہ کل کے الیکشن ہوں تو اس طرح کے نہ ہوں، وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو پہلے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو الیکٹرل ریفارمس کی طرف جاتے ہیں، ہم وہ کر لیں، اس کے بعد کسی اور چیز پر مطالبہ کرنا چاہیے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی، جن کا سندھ سے تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع پر آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں بجلی اور گیس کی عدم فراہمی ہے اور جس کی وجہ سے بلوچستان میں کئی حادثات ہوتے ہیں اور آج خصوصاً ایک پورا خاندان جو ہے وہ گیس کے بھرنے سے ختم ہو گیا. اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ڈاکٹر فیض ہاشمی ہیں. ان کے ساتھ ہوں گے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیر آغا گل اور نیشنل پارٹی کے ساتھ منسلک رحیم بخش جعفری. لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عبدالستار کاکڑ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین کے ایک گھر میں گیس بھر جانے سے 6 بچوں سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لیویز حکام کے مطابق قلعہ کربلا سیدان میں ایک گھر کے باہر قدرتی گیس سے چلنے والے ایک جنریٹر سے خارج ہونے والی گیس خارج ہو کر گھر کے ایک کمرے میں بھر گئی، جس سے وہاں سوئے ہوئے 6 بچے اور 3 خواتین دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئیں. لیویز کے عہدیدار حبیب اللہ ناصر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ رات کو گیس کی سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے جنریٹر بند ہو گیا اور جب گیس بحال ہوئی تو جنریٹر دوبارہ نہیں چل سکا، جس سے یہ گیس خارج ہو کر کمرے میں بھر گئی.
تقریباً 9 ڈیڈ باڈیز ہیں. ابھی بچوں میں 2 لڑکے ہیں جو بے روزگار بنا میں ان کا، ایک 6 سال کا ہے اور ایک 3 سال کا، اور بچیوں میں جو ہے لائبہ، تنزیلہ اور فاطمہ 6-3 اور 2 سال کی ہے. یہاں ان میں سے 3 عورتیں ہیں، زائدہ، زبیدہ اور شاکرہ، سب کے سب ایک کی فیملی کے.
ان کا کہنا تھا کہ اس خاندان کے دیگر افراد کراچی میں رہتے ہیں اور ان کے یہاں پہنچنے پر لاشیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور سرد موسم میں لوگ گیس کی کھپت بڑھ جانے کی وجہ سے گیس کی طلب اور رسد میں فرق بھی بڑھ جاتا ہے اور اسی کے باعث گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ گیس سے چلنے والے ہیٹر یا دیگر آلات کو ٹھیک سے بند کرنا بھول جاتے ہیں اور ان کی یہ ذرا سی لاپرواہی اکثر ان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے. متعلقہ محکموں نے اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ پر آگاہی مہم بھی شروع کر رکھی ہے کہ گیس سے چلنے والے آلات کے استعمال میں احتیاط برتی جائے اور خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے پوری طرح اطمینان کر لیا جائے کہ کہیں کوئی چولہا یا ایٹر کلا تو نہیں رہ گیا، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. لیکن پھر بھی کمرے میں گیس بھر جانے سے لوگوں کی اموات کی خبریں موسم سرما کے دوران ملک کے مختلف حصوں سے موصول ہوتی رہتی ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
جی، ہم ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر فیض ہاشمی سے. اور ڈاکٹر ہاشمی، آپ کو خوش آمدید.
جی وعلیکم السلام. ہیلو.
جی، تو آپ نے رپورٹ سنی اور یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل کیونکہ بہت زیادہ سردی ہے بلوچستان میں، لہٰذا اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ گیس جو ہے یہ کیوں کر اتنی زہریلی ثابت ہوتی ہے انسانوں کے لیے؟
میں نے ابھی ستار کاکڑ کی رپورٹ سنی، اس میں ایکچولی یہ ہے کہ بلوچستان کے جتنے سرد علاقے ہیں ان میں گیس ہے نہیں، اور اگر جہاں کہیں بھی گیس ہے انکلوڈنگ کوئٹہ، پشین یا مستونگ اور دیگر مکران ڈویژن، نصیر آباد میں کچھ جگہ ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ان اویئرنیس ہے، کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہمارا بہت ڈاؤن ہے، جو کہ ابھی ستار صاحب کہہ رہے تھے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ مہم تو چلائی جاتی ہے فار واٹ، فار کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو بھی گیس، لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ اویئرنیس ان لوگوں کے لیے آپ چلاتے ہیں مہم، تو وہاں پہ یہ حادثات ہوتے ہیں. ابھی پشین کا جو حادثہ ہوا ہے جس میں 6 بچے اور 3 خواتین ہوئے، ہر سال اسی طرح کا یہ ہوتا ہے. ایکچولی یہاں پہ شدید سردی جسٹ لائک ٹو ماسکو اور کوئٹہ وہی رہتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے تو پانی چلی جائے، پانی بھی نہیں ہوتا، پانی کے ساتھ گیس بھی نہیں ہوتا. ابھی اس انتظار میں لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جب بجلی آئے گی تو گیس بھی آ جائے گا، یا گیس آئے گی تو بجلی نہیں بھی ہو سردی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس میں ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوتی ہے بلکہ ان نیچرل ڈیتھ ہے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ آکسیجن اس کمرے میں سے ان کو اویئرنیس نہیں ہے، انہوں نے کمرے کو ٹائٹ کیا اور گیس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے تو وہ کیمرہ ٹائٹ ہے، ایئر ٹائٹ ہے، وہاں پہ آکسیجن نہیں موجود ہوتی ہے. تو ڈیو ٹو دی لیک آف آکسیجن جو ہے وہ بچے، عورتیں اور پوری فیملیز جو ہیں وہ موت کے شکار ہو جاتے ہیں.
اچھا جی جی جی، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیر آغا گل لائن پر ہیں. اور بریگیڈیر آغا، آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ جی.
تو یہ بتائیے، یہ جو اس وقت حادثہ ہوا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں، میڈیا میں بھی آتے ہیں، آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے اموات ہوتے ہیں؟
بنیادی غلطی میرا خیال ہے یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، عورتوں کو بھی پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے. اس علاقے میں گیس 1986 میں آئی تھی اور نیچرل گیس جو ہے وہ اس کے 10-12 سال کے بعد آ گئی. سب سے زیادہ ٹھنڈے علاقے ہمارے ہیں کلات اور زیارت کے. اللہ کے شکر ہے کلات اور زیارت میں باوجود انتہائی سردی ہونے کے روز مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے، کوئی اموات نہیں ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے. اب یہ جو خواتین تھیں، میں نہیں جانتا کیا ہوا، لیکن جو میرا ذہن کہتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ خطرناک چیز ہے، یہ غالباً سو گئی. جب چولہا جلتا ہوا آپ چھوڑ کے سو جائیں اور کمرے میں ہوا آنے اور جانے کا راستہ نہ ہو، تو آہستہ آہستہ آکسیجن ختم ہو کے کاربن مونوکسائڈ بن جاتی ہے. کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ آدمی کو اور سلاتی ہے، یعنی اگر نہ بھی نیند آ رہی ہو تو وہ سلا دے گی، تو پھر تو مرنا بالکل 100% ہو جاتا ہے. ہر سال سوئی سدرن گیس کمپنی اخباروں میں بھی دیتی ہے، ٹی وی پہ بھی دیتی ہے، ریڈیو پہ بھی دیتی ہے کہ سوتے وقت گیس کو بند کر کے سوئیں. بس ان بیچاروں کی قسمت خراب تھی اور ان سے غلطی ہو گئی اور اتنی جانیں ضائع ہو گئی.
تو آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ پہلے جو ہے گیس کو جلا لیا کریں اور جب کمرہ گرم ہو جائے تو اس کو بند کر کے پھر سویا کریں؟ جی
ہاں جی بالکل. یہ تو اور ایک بات یہ ہے کہ آپ جو مذہبی کمرے میں گیس جتنی جلائیں آپ وینٹیلیشن کا بندوبست ضرور رکھیں. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میتھین گیس جو ہے یہ ہوا سے بھاری ہے، اگر یہ کمرے میں بھرنی شروع ہو جائے تو یہ زمین سے شروع ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی زمین پہ لیٹا ہے تو سب سے پہلے یہ اس کو مارے گی، پھر چارپائی والے کو مارے گی، آخر میں یہ جو کھڑا ہوگا آدمی اس کا سانس روکے گی. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جو وینٹیلیشن ہے روشن دان پہ بھروسہ نہ کرے، جو سب سے کمرے میں نچلی جگہ ہے وہاں سے باہر ہوا آنے جانے کا کوئی بندوبست رکھیں، اور سونے سے پہلے ہر حالت میں چولہے بند کر دیں، انگیٹھیاں بند کر دیں. اور یہ تو چلیں گیس ہے، نیچرل گیس ہے، وہ جو کوئلے کی گیس ہوتی، کوئلے کی انگیٹھی ہوتی ہے وہ بھی سونے سے پہلے ضروری ہے کہ کمرے کے باہر رکھ دی جائے، کمرے میں موجود نہ ہو.
اچھا جی، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نیشنل پارٹی کے رحیم بخش جعفری ہیں جو سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر رہتے ہیں. اور جعفری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، خصوصاً ایک ایسے وقت میں جبکہ سردیاں اتنی شدید ہو گئی ہیں اور لوگ گیس جلا کر کمرے میں سو جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ بلوچستان کی سرکار نے لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے کچھ کیا ہے؟
یہ تو ایک مسئلہ ہے. ابھی جو بھائی صاحب بات کر رہے تھے, یہ درست بات کر رہے تھے کہ یہ تو دیکھ کے, ویسے تو میں سیاسی طور بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کافی عرصے سے گیس کے اور بجلی کے بحران ہیں. گیس بھی ناپید ہے اس حوالے سے, پھر بجلی بھی ناپید ہے اوپر سے, پھر یہ ہمارے جو بلوچستان میں خاص کر گورنمنٹ سے یا حکومت پاکستان سے جو جن لوگوں کے اختلافات ہیں وہ بھی آئے دن ان انسٹالیشن سے تو حملے کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے بھی گیس کی پائپ لائن بھی اکثر وہ خراب ہوتی رہتی ہے اور بجلی کی بھی. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ سیفٹی میئر ہیں, یہ تو ابھی بھائی صاحب بتا رہے تھے واقعی درست ہے. تو ہمارے آج جو لوگوں میں ایک غربت ہے, اس وجہ سے جتنے بھی وہ گیس سے چلنے والے چولہے یا ہیٹر وغیرہ یا دوسری طرح کی گیس پہ چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں, اچھی کوالٹی کے بھی نہیں ہوتے, چاہے ان میں سے گیس لیکیج کے بھی ہر وقت امکانات ہوتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ آپ گیس جلا کے ہیٹر جلا کے سو جاتے ہیں تو رات کو یہ کوئی یقین نہیں ہوتا کہ گیس جو ساری رات چلتی رہے, درمیان میں گیس بند بھی ہو جاتی ہے, پھر اچانک آ بھی جاتی ہے. ایک دفعہ اگر وہ آگ بجھ گئی اور پھر دوبارہ گیس آ گئی تو وہ تو پورے کمرے میں جلدی میں بھر جاتے ہیں.
بالکل صحیح,
اس طرح سے مر بھی جاتے ہیں.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح.
آگاہی تو یہ عام سی چیز ہے, لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں جو ہے وہ سیفٹی میئر لینے گی. یہ صرف گیس کی بات نہیں ہے, بہت سی جگہوں پر آپ ٹرانسپورٹ دیکھیں, بے تحاشا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, لیکن ہم سیفٹی بیلٹ بھی باندھنے یہاں کے لوگ گوارا نہیں کرتے. تو یہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں وہ بیکورڈنیس کی وجہ سے.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جی.
سیفٹی میئر جو ہے اس پہ زیادہ توجہ ہم لوگ نہیں دیتے.
بالکل صحیح ہے ڈاکٹر فیض جی. جی جی ڈاکٹر فیض ہاشمی, آپ بتائیے کہ آپ کے پاس بھی ایسے مریض آتے ہوں گے جن کو کسی حد تک دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہوگا, تو اگر کاربن جی بتائیے ڈاکٹر.
اگر فرسٹ اسٹیج میں ایسے پیشنٹس آ جائیں تو ہم ان کا بالکل ٹریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر لاسٹ اسٹیج میں وہ جب ایکسپائر ہوتے ہیں تو ہم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے ان کو نا. تو ابھی برگیڈیئر صاحب نے جو بات کی تو who is the responsible for that.
جی ہاں بالکل,
انسانوں کی موت ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ الٹا جو ہے ذمہ داری جو ہے ان لوگوں پہ ڈالتے ہیں کہ آپ نے گیس بند نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا. گیس تو آپ کی وجہ سے جو ہے بند ہوا.
جی جی,
ان لوگوں کی وجہ سے تو بند نہیں ہوا, آپ نے بند کیا.
جی جی,
جلا رہے تھے وہ سونے پہ, اس کو بجا دیتے تھے, اچانک گیس آ جاتی تھی. تو who is the responsible for that.
بریگیڈیئر آغا گل, اسی حوالے سے ذرا بات کیجیے. بریگیڈیئر گل, آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ رات بھر فرض کیجئے کہ گیس نہیں آئی اور پھر لوگوں نے گیس کی وہ پائپ کو آن رکھا اور اس وقت آ گئی. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان گیس فراہم کرنے کی جو ہیں پائپ لائنز, اس پر کوئی کام کر رہا ہے؟ خصوصاً آپ ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کے بڑے حامی رہے ہیں, اس پر کوئی پہل ہوئی؟ جی
جی, میں حامی اس لیے رہا ہوں کہ ایران گیس دینے کے لیے تیار ہے, ہمارے بارڈر تک انہوں نے پائپ لائن بچھا دی, ہم لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن امریکن جیو پالیٹکس کی ڈکٹیٹس ہیں کہ ایران سے کوئی بزنس نہ کرے, انہوں نے ایران پہ سینکشنز لگا دی ہیں. ان سینکشنز کی وجہ سے پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل کنسورشیم سے پیسے لے کے پائپ لے, اور یہ پائپ بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے, پاکستان میں تو اتنے پائپ ہیں ہی نہیں. تو ایران کی گیس پائپ لائن تو بس باتوں چیتوں میں ختم ہو گئی. اب بات کرتے ہیں ٹیپی کی ترکمانستان سے. ترکمانستان میں جو سب سے بڑا پرابلم رہا ہے اور ابھی بھی ہے وہ تو ہے کہ ترکمانستان کی گیس پائپ لائن افغانستان کے بیچ میں سے گزر کے آئے گی. افغانستان میں ابھی تک اتنا امن نہیں ہو سکا کہ وہاں پائپ لگائی جا سکے. دیکھیں, کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے امن بڑا ضروری ہے, امن کے بغیر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. और ये जो एक ख्वाब दिखा रहा है अमेरिका कि टैपी से लाइन आ जाएगी, वो पता नहीं कब आएगी। मैं तो 3 साल पहले भी कह रहा था कि नहीं आएगी क्योंकि अफगानिस्तान सेटल नहीं हो रहा।
ब्रिगेडियर गुल, आपके शायद इल्म में है, यहाँ वाशिंगटन की भी सियासत कुछ तब्दील हो रही है और सदर ओबामा ने कहा है कि वो ईरान पे कोई मजीद पाबंदियां आयद नहीं करेंगे। इसके नतीजे में अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ कारोबार किया तो नजर आता है कि यहाँ वाशिंगटन इस को बुरा नहीं मानेगा और इसकी इजाजत देगा। जी
बात यह जी के सदर ओबामा के 2 साल रह गए हैं और उनको वो चीजें अब नजर आनी शुरू हुई हैं जो बदकिस्मती से हम लोगों को 6 साल 8 साल पहले नजर आ रही थी। अफगानिस्तान में जो भी उनका इरादा था वो इंडिया पे इतना डिपेंड करते गए और ईरान को उन्होंने कोने में कर दिया। अब ईरान के साथ तल्लुकात बेहतर होने की बुनियादी वजह तो इस्लामिक स्टेट है जो सीरिया और इराक में खड़ी होकर सबको चैलेंज कर रही है। अब उनको समझ आ रही है कि नहीं, ईरान हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितनी इस्लामिक स्टेट हमारी दुश्मन है। अब जाहिर है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर पे उनका डिबेट अभी भी चल रहा है, सेटलमेंट कोई नहीं हुई। जब तक वो रिस्ट्रिक्शंस उठाते नहीं है जो ईरान पे लगाई हुई है तब तक तो सिर्फ एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ेगा। और रह गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए जिस तरह इंडिया, हम इंडिया को विश वे नहीं कर सकते, इंडिया हमारा नेबर है अच्छा बुरा जैसा भी है, ईरान भी हमारा नेबर है। अगर ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान से हम नहीं फायदा उठा सकते और उनको फायदा नहीं पहुंचा सकते तो ये तमाम पूरे रीजन के लिए नुकसान की बात है। जिस दिन अमेरिका को ये बात समझ आ गई, मेरा ख्याल है वो जो पॉलिटिक्स के जो लेसन ब्रजेंस्की साहब ने किताबों में लिखे हैं वो उनको दोबारा एक नजर से देखना पसंद करेंगे।
अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सुई सदर्न गैस कंपनी के साबिक जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर आगा गुल, उनके साथ थे क्वेटा के डॉक्टर फैज हाशमी और हमारे साथ थे सियासी तज्ज़ियाकार रहीम बख्श जाफरी। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब, ईमेल्स और फेसबुक के पैगाम मुदस्सिरा मंजर के साथ।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा पसंदता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
आपके खतों के जवाब मुदस्सिरा मंजर के साथ।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से इन द न्यूज सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू पर आते हैं और मौजू ये है कि आईसिस ने मुतालबा किया है कि उर्दुन एक खातून यगमाली को वापस कर दे, बल्कि खातून कैदी को वापस कर दे और उसके बदले में वो एक उर्दुन का पायलट और एक जापानी को वापस करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर और बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फैजान हक हैं। प्रोफेसर फैजान, आपको खुशामदीद।
जी बहुत शुक्रिया।
तो हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, हम आप ही से इब्तिदा करते हैं इस मामले पर। आप भी जानते हैं कि आज रात तक आईसिस ने डेडलाइन दी है कि अगर कुछ नहीं किया जाता तो बहुत मुमकिन है कि उर्दुन की पायलट और जापानी को का सर कलम कर दें। आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरह की बातचीत चल रही है आईसिस, जॉर्डन और जापान के बीच?
जी, सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम बहन भाइयों को सलाम दो और प्यार अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। इस वक्त जो जॉर्डन और जापान के जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत करीबी तावन के साथ बातचीत कर रही हैं और वो जॉर्डन ने, उर्दन ने मांगा है कि सबूत होना चाहिए कि दोनों लोग जिंदा हैं। खासकर वो अपने पायलट के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे सबूत के दे कि वो जिंदा है किसी तरीके से, कम्युनिकेशन के जरिए या किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी कंसेशन करते हैं कि उन खातून को जाने देते हैं, जो इस वक्त लग रहा है कि उर्दन की हुकूमत जो है पब्लिक प्रेशर में ये मुतालबा उनका मानती हुई नजर आती है, کہ تاکہ وہ مگر ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ خاتون کو بھی جانے دیں اور ان کے ہاتھ میں صرف اس کے ان کے ہوا باز کی ان کے پائلٹ کی جو ہے وہ لاش ہاتھ میں آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر کہ اگر اردن کی حکومت یہ کر گزرتی ہے کہ وہ ان کو اس کو آزاد کر دیتی ہے تو ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا مڈل ایسٹ میں حکومتوں کے لیے جو ان کو بند کرنا بہت مشکل ہوگا, جس میں یہ جتنے ادھر ادھر کے جو گروپس ہیں چاہے وہ آئیسس ہو یا کوئی اور ہو وہ حکومت کے اہلکاروں کو کڈنیپ کرنا اغوا کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے عوض کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو. اور یہ جو حالت وہاں پر ہے خاص کر شام میں, عراق میں اور دوسرے یمن میں اب, تو وہ یہ ایسی حالت جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ بہت سی جو مشرق وسطی کی حکومتیں ہیں وہ اس چیز کو بڑے احتیاط سے اور پاس سے دیکھ رہی ہیں کہ اردن کی حکومت جو ہے اس میں کس طرح ایکٹ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ آئیسس جو ہے دوسری طریقے سے وہ بہت ریلکٹنٹ ہوں گے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ثبوت مہیا کریں, کیونکہ جیسے ہی اگر وہ کمیونیکیشن کوئی کرتے ہیں تو ان کے چانسز یہ ہیں کہ ان کو ان کی پوزیشن پتا کی جا سکتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے, وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں. تو ان کو کوئی طریقہ نکالنا ہوگا, لیکن اس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اردن کی حکومت جھکے.
جی اور یہ بتائیے کہ امریکہ کا اس میں کیا کردار سامنے آ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جاپان, جارڈن اور آئیسس کے درمیان ایک یہ یرغمالیوں کی بات چیت ہو رہی ہے, امریکہ اس پر کیا موقف رکھتا ہے؟
دیکھیے, امریکہ کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم لوگ شر پسندوں سے یا دہشت گردوں سے ہم کوئی نیگوشیشن نہیں کرتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اردن کی حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں نرمی کا اظہار یا برتاؤ نہ کرے ان کے ساتھ, اور اسی ڈر سے کہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور اردن کی بات تو علیحدہ ہے, وہ ان کے لیے جو ہوگا, لیکن جو دوسرے پاورز ہیں جیسے جاپان ہے اور اس کے بعد چائنا ہے یا ایسی جو پاور جو کہ انویسٹ کر رہی ہیں مشرق وسطی میں, ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ چائنیز انجینئرز کو اغوا کر لیا گیا, ان کو مار دیا گیا. تو ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو وہاں کی جو ترقی ہے یا وہاں میں جو انویسٹمنٹس ہیں اس سے لوگ جو ہیں وہ پھر جائیں گے اور وہ واپس ہٹ جائیں گے. اور یہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہوں, بزنس مین ہوں, ڈپلومیٹس ہوں, پروفیسرز ہوں, ٹیچرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, کہ وہ رسک پہ چلے جائیں, کیونکہ جب ایک دفعہ حکومت ایسی کمزوری دکھا دیتی ہے تو پھر بہت اس کا سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے اور رکتا نہیں ہے. امریکہ کی کوشش میرے خیال میں یہ ہوگی, کیونکہ وہ اردن کو اپنا اتحادی سمجھتا ہے, بہت قریبی اتحادی سمجھتا ہے, اور وہ نہیں چاہے گا کہ اردن کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچے. اور میرا جہاں تک معلومات کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ امریکی حکومت اردن کی حکومت کے ساتھ بہت قریبی طریقے سے ایکسچینج کرتی ہے انٹیلیجنس, اور ایسی اور ان کو کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہوئی تو امریکی حکومت ان کی مدد بھی کرے گی, کیونکہ یہ صرف اردن کا مسئلہ نہیں ہے, جاپان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ امریکہ کا مسئلہ بھی ہے.
جی بالکل, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک جو یرغمالی ہے اس کا, جاپانی یرغمالی, اس کا تو سر قلم کیا جا چکا ہے, اور اب جاپان کو خطرہ ہے کہ دوسرے کا بھی سر قلم کیا جائے گا. یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ صدر باراک اوباما بھارت گئے تھے اور امریکہ اور بھارت قریب سے قریب تر آ رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ کچھ اتحاد بنائے, تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ طاقت کے توازن کو استوار کرنے کی یہ کوشش ہے؟
میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا, کیونکہ پاکستان, میرا خیال ہے بھارت پاکستان میں تو اب یہ سوچ خاصی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, اور بھارت میں بھی کسی حد تک ہے کہ بھارت اور پاکستان کا تعلق جو ہے وہ زیرو سم نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے کا نقصان ہے, یا ایک کا نقصان جو ہے وہ دوسرے کا فائدہ ہے. یہ اس لیے کہ اگر امریکہ اور بھارت کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور پاکستان اور امریکہ کے بہت سے آپس میں کئی پروجیکٹس ہیں, تعاون ہے, اس کے بعد ان کی پولیٹیکل اور انٹرنیشنل الائنمنٹس ہیں جس میں انٹرسٹ ہیں, کامن انٹرسٹ ہیں. اس میں ایک دہشت گردی کا ہے, دوسرا اکنامک اور پاور کا ہے. تو بلکہ یہ اچھا ہے کہ ایک ایسا ملک جس سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے اور رہے ہیں, اوپر نیچے ہوتے ہیں تعلقات, لیکن پاکستان اور امریکہ کے جو نہ امریکہ کا گزارا پاکستان کے بغیر ہے نہ پاکستان کا گزارا امریکہ کے بغیر ہے, تو ایک اچھا ہے کہ ایسا ملک جو ہے اس کے تعلقات بھارت سے بھی اچھے ہیں اور ہمارے سے بھی اچھے ہیں. ہمیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے, اگر ہے تو اس کو وہاں کے جو مدبر سیاستدان ہیں ان کو اس کو نفی کرنی چاہیے کہ ہم اگر ایک طرف بڑھائیں گے دوسری طرف بڑھانا ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین جو ہے ان کے امریکہ ساتھ بھی تعلقات ہیں, وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانا چاہ رہی ہیں. ہمیں تمام ممالک کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور ہم کو پاکستان میں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے, ہماری جو قومی مفاد ہے وہ کس میں ہے.
اگر پروفیسر فیضان, کیونکہ یہ موضوع ہم کئی دنوں سے اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اتنا کچھ کیا امریکہ کے لیے اور اس کے باوجود صدر اوباما پاکستان نہیں آئے, اور جو سویلین نیوکلیئر ڈیل ہے وہ انہوں نے بھارت کے ساتھ دستخط کیے اور پاکستان کو کیا ملا اس کے عوض, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, بھارت اور پاکستان جو امریکہ ہے ان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے جس طرح ہماری امریکہ کے ساتھ ہسٹری ہے. اب امریکہ جب پاکستان کو امداد دیتا ہے یا دفاعی آلات دیتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے تو اس بھارت کو کوئی اعتراض اس پر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اگر بھارت کو امریکہ کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے تھوڑا سا وہ یہ ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, مگر یہ گھریلو مثال ہے, یہ نند بھاوج کا طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک کو ملے گا تو دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اگر انڈیا خود کفیل ہوتا ہے تو اس کا ایونچولی فائدہ پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے, اور پاکستان خود کفیل ہوتا ہے تو اس کا ایونچولی فائدہ انڈیا کو بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک ریجنل اپروچ ہمیں لینی پڑے گی,
سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور پروفیسر فیضان حق جو نیو یارک میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا نیشنل پارٹی کے ساتھ منسلک رحیم بخش جعفری کو. ان کے ساتھ تھے کوئٹہ میں ڈاکٹر فیض ہاشمی اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل. اور ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے پی 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 کے سینیٹر سعید غنی اور سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شاہد چتوئی. اس پروگرام کے لیے ہماری انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. We'll be right back.